تیرے حبیب کا دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا انبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. جناب، ٹریڈ، انڈسٹری، پروفیشنز، پیشے، تجارت، صنعت، حرفت، خدمات ہوں یا کسی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسا جس کا معاملی معاملات سے، ٹرانزیکشن سے، سودوں سے، ڈیل سے، چاہے آپ کمرشل بنیادوں پر کر رہے ہیں، ذاتی حیثیت میں کر رہے ہیں، تعلق ہو اور آپ شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، بہت گولڈن اپرچونٹی ارائز ہو چکی ہے اور مدنی چینل کا ان موضوعات کو کور کرنے والا ایکسکلوسیو سلسلہ الحمدللہ احکام تجارت لیے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جو سلسلے کی خاص بات ہے وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. آپ جانتے ہی ہیں کہ الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب، قبلہ مفتی علی اصغر صاحب دامت برکاتہم العالیہ الحمدللہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور آپ جو کوئریز ریز کرتے ہیں، جو الجھن آپ کو پیدا ہوتی ہے، سوالات آپ کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں یا معلومات حاصل کرنے کی پیاس آپ کو لگتی ہے، تو مفتی صاحب کی خدمت میں یہ باتیں پیش کی جاتی ہیں اور الحمدللہ اپنی ریسرچ کی روشنی میں، اپنے نالج اور شریعت مطہرہ کے جو اصول ہیں ان کی روشنی میں ہمیں جو بھی ہمارے کانٹمپرری ایشوز ہوتے ہیں، جو ہمارے مسائل ہوتے ہیں، ان کا حل ہمیں مفتی صاحب الحمدللہ عطا فرماتے ہیں، حکم شریعت بتاتے ہیں. مصحب پہلے میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں گا. میں یہ پوچھنا چاہوں گا اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت زیادہ جو ہے نا کثیر الواقعہ قسم کی سچویشن ہوگی اور شاید زندگی میں ہر شخص کو ہی جس کا مالی معاملات سے تعلق ہے، نوکری سے تعلق ہے، اس کو اس سے واسطہ ناطہ اس کا پڑھا ہوگا. انٹرویوز ہوتے ہیں جب ہم جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں یا کوئی ہمارے پاس جاب کے لیے اپلائی کرتا ہے تو انٹرویو لینے یا دینے کا سلسلہ ہوتا ہے. اس میں اب کچھ سوالات تو پروفیشنل ہوتے ہیں، کیریئر سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ ذاتی سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں، بعض اوقات شخصی رجحانات کو جانچنے کے لیے بھی سوالات کیے جا سکتے ہیں. تو مجھے یہ ارشاد فرمائیے کہ اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کن کن باتوں کا، حکمتوں کا، آداب کا خیال رکھنا چاہیے، میں کیا کتنا ذاتی سوال پوچھ سکتا ہوں، کتنا نہیں پوچھ سکتا، اور انٹرویو کے تناظر میں انٹرویو لینے والے اور انٹرویو دینے والے دونوں کے لیے آپ کیا آداب موٹے موٹے جو ہیں وہ بیان فرمائیں گے کہ میں کیا پوچھوں اور کس طرح پوچھوں اور رپورٹ میں نے کیسے دینی ہے اوپر اور سامنے والے نے کس طرح بیان کرنا ہے، کیا بیان کرنا ہے، اور جھوٹ سچ آمیزش جو ہوتی ہیں اس معاملات میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعی ایک کثیر الوقوع اور کثیر الجہات سوال کیا ہے آپ نے.
جی جی.
اور اس سے پہلے تو کبھی میں نے غور نہیں کیا اس سوال پر.
جی جی.
پہلی دفعہ ہی یہ سوال سامنے آیا ہے. کچھ چیزیں جو سر دست ذہن میں آ رہی ہیں وہ بیان کر دیتا ہوں، لیکن اس میں کمی بیشی کی گنجائش رہے گی.
ٹھیک ہے،
اضافہ ہو سکتا ہے. سب سے جو بنیادی چیز ہے نوکری کے لیے،
جی جی،
مطلب انٹرویو دینے والے کو فوکس کر لیتے ہیں آج ہم,
ٹھیک ہے,
لینے والے کو,
جی جی,
جو لے رہا ہے,
ٹھیک ہے,
وہ کیا مطلب کہ دیکھنا اس کو چاہیے شرعی اصولوں کے تناظر میں.
ماشاءاللہ.
سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے متعلقہ کام کے تعلق سے اس کی صلاحیت.
سامنے والے کی جس کا انٹرویو لے رہا ہے,
جس کا انٹرویو لیا جا رہا ہے,
ٹھیک ہے.
اب آپ اس کی ڈگریاں دیکھ لیں, آپ اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھ لیں, اس کا لب و لہجہ دیکھ لیں, خاندانی پس منظر دیکھ لیں, اس کی ایک نفسیاتی تجزیہ کر لیں,
جی جی,
لیکن آپ نے اس کو بٹھانا ہے کمپیوٹر کے کسی کام کے لیے, مثال کے طور پر سافٹ ویئر انجینئر کے طور پر وہ آپ کے پاس آیا ہے,
ٹھیک ہے,
یا نیٹ ورکنگ انجینئر کے طور پر آپ کے پاس آیا ہے,
درست ہے,
اس کام پہ آپ حلقات رکھیں, کوئی پوچھے ہی نہ اس کے متعلق,
ٹھیک ہے.
تو سب سے جو بنیادی چیز ہے کہ جس سیٹ پر اس کو آ کے بیٹھ کر کام کرنا ہے,
اوکے,
تو اس سیٹ کے جو کام ہے وہ انٹرویو جو کرنے والا ہے اس کو بھی پتا ہونی چاہیے,
ٹھیک,
یعنی کہ جو انٹرویو کے لیے آ کر بیٹھ گئے تو ان کو پتا ہی نہ ہو. ایک لطیفہ مجھے یاد آ گیا,
جی جی,
ایک مرتبہ کسی جگہ امامت کی سیٹ تھی,
ٹھیک ہے,
کسی فورم پر سیٹ تھی,
ٹھیک,
اور کوئی صاحب گئے وہاں پر, مختلف لوگ انٹرویو کے لیے آئے ہوئے تھے, مطلب نیم سیویلین ٹائپ کا ایک آبادی تھی,
ٹھیک ہے,
تو وہاں ایک سیٹ تھی. اب ایک اہل علم میں سے ایک صاحب گئے اور ان سے پوچھا بھی آپ کیا کرتے ہیں, اس نے کہا میں دارالافتاء میں بیٹھتا ہوں. جو ہیڈ کر رہا تھا اس پوری میٹنگ کو وہ کہتا دارالافتاء کیا ہوتا ہے,
اللہ اکبر,
یعنی ایک امام کو اپوائنٹ کرنے کے لیے لوگ بیٹھے ہیں, اس امام کو اپوائنٹ کرنے کے لیے نہ کوئی حافظ بیٹھا ہے, نہ کوئی قاری بیٹھا ہے, نہ کوئی عالم بیٹھا ہے, اور بس جو ایک مخصوص لوگ نظر آئے وہ بیٹھ گئے اور انٹرویو ہو رہا ہے جناب.
وہ سماجی حیثیتوں کو پیش نظر رکھ
کے, پیش نظر رکھ کے بٹھا لیا,
صحیح,
کہ جی یہ جو ورکنگ سوسائٹی کی جو ورکنگ کمیٹی ہے یہ بیٹھ جائے گی, اور جو جس کو ہیڈ کرنا آ کر وہ بیٹھ جائے گا,
ٹھیک ہے,
انٹرویو ہو جائے گا. تو ہوتا یہ ہے اصل میں کہ جو غیر سرکاری ادارے ہیں,
جی جی,
وہاں تو کافی حد تک دیکھ کر لیا جاتا ہے بندہ, وہ بھی اہم سیٹوں پر, نیچے کی سیٹوں پر شاید اتنا نہ دیکھا بالا جاتا ہو. بہرحال جو درمیانے درجے کی یا اس سے اوپر کی جو سیٹیں ہوتی ہیں تو اس پہ کوشش ہوتی ہے کہ ایسے لوگ آئیں جو اس کام کی صلاحیت رکھتے ہوں,
ٹھیک,
جو نہیں رکھتے ان کے ان پر یہ ذمہ داری ہے اور ایک امانت ہے کہ ایک جب سیٹ کریٹ ہوئی ہے تو اس پر اہل بندے کو لے کر آئیں,
ٹھیک ٹھیک,
غیر اہل کو لے کر آنا یہ ناانصافی ہوگی. اب بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ہاں کرپشن کرنے کی دنیا ایک پوری سائنس بن چکی ہے, اور باقاعدہ تحقیقات ہوتی ہیں کہ کس شعبے میں کس طرح کرپشن کی جا سکتی ہے. تو حکومتی سطح پر جو کرپشن کا سب سے ایک موٹا دروازہ ہے, بڑا دروازہ ہے,
جی جی,
وہ یہ ہے کہ جو لوگ انٹرویو دینے کے لیے آئے ہیں ان کی قابلیتوں کو, ان کی ڈگریوں کو, ان کی صلاحیتوں کو پس پشت ڈال کر جنہوں نے رشوت دی ہے ان کے نام جو ہے وہ اوپر کر دیے جائیں اور ایک رسمی سا انٹرویو ہو جائے اور چلیں بھائی, اہل نا اہل کی پہچان ختم کر دی جائے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ سب سے بنیادی ذمہ داری ہے اس شخص کا, اس شعبے کے جو کا جو فنی کام ہے اس کام کا آنا.
ٹھیک,
آپ ایک چوکیدار کو رکھ رہے ہیں,
جی جی,
اور اس نے گن پکڑ کے کھڑا ہونا ہے,
صحیح,
تو اس کو گن چلانی آتی ہے یا نہیں آتی؟ اس کو تنخواہ دینے کا مقصد ہے, جان کی حفاظت کے لیے اس کو مامور کیا گیا ہے, مال کی حفاظت کے لیے مامور کیا گیا ہے, اور اگر اس کو گن چلانی نہیں آتی تو پھر وہ کس کام کا؟ تو پہلی چیز ہے بنیادی صلاحیت, فنی صلاحیت, مہارت, جو اس کے شعبے کی, اس کی سیٹ کی بنیادی ضرورت ہے اس کو مد نظر رکھنا.
جی.
دوسری چیز, اگرچہ کہ ہمارے معاشرے میں کسی لسٹ میں یہ چیز شامل نہیں ہوتی,
اللہ اکبر,
وہ ہے تقوی اور پرہیزگاری.
سبحان اللہ.
کہ ایک شخص مثال کے طور پر تین چار افراد ایسے آ گئے جو اس کام کو جانتے ہیں,
ٹھیک,
اب اس میں جو نیک اور پرہیزگار ہو اس کو ترجیح دی جائے,
ماشاءاللہ,
وہ وہاں کے ماحول کے لیے بھی سازگار ہوگا اور
کام بھی دیانتداری سے
کام
کرے گا.
اس کو دیا جائے گا, وہ بھی دیانتداری سے کرے گا. پھر رہا آپ کا سوال یہ کہ کس حد تک سوال کیے جا سکتے ہیں, تو ایک تو انٹرویو جو ہے خود ایک سائنس ہے, اور سائنس ہونے کے ساتھ ساتھ ٹیکنکس ہوتی ہیں انٹرویو کے اندر.
جی جی.
جیسے افواج وغیرہ میں جو لوگ جاتے ہیں,
جی جی,
تو یہاں صرف انٹرویو نہیں ہوتے, بلکہ تحریری ٹیسٹ ہوتے ہیں, اور کئی ایسی نوکریاں ہیں سی ایس ایس کے امتحانات کے لیے جو ہوتا ہے, یا جو ہائر ایجوکیشن کے لیے ہوتا ہے, سیٹیں ہوتی ہیں ہائر ایجوکیشن کے تحت, وہاں پر تحریری امتحانات ہوتے ہیں, مختلف قسم کے امتحانات سے گزر کر آگے جاتا ہے. پھر ایک اور شعبہ آج کل چل رہا ہے, اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا, جو سب کے امتحانات لیتا ہے, سب شعبوں کے.
جی جی جی.
میں نے بھی اپنی پی ایچ ڈی کے داخلے کے لیے اس کا امتحان پاس کیا تھا.
جی جی. این ٹی ایس.
این ٹی ایس.
جی.
تو ٹاپ 10 میں تھا میں,
ماشاء اللہ.
تو یہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے امتحانات ہوتے ہیں, ریٹن امتحانات کے ذریعے صلاحیتوں کو جانچا جاتا ہے, پھر نمبر وغیرہ دیکھ کر شارٹ کیا جاتا ہے اور پھر لایا جاتا ہے. تو بعض اوقات صرف ایک نشست کے اندر کسی کی سب کچھ صلاحیتیں جانچنا مشکل ہوتا ہے.
ٹھیک.
ڈگریاں جھالی بن جاتی ہیں, ڈگریوں کو دیکھ کر بھی اندازہ نہیں ہوتا. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جس جو سیٹ ہے اس کے حوالے سے تو کام دیکھا جائے,
ٹھیک,
کچھ ٹرائی کیا جائے کہ بھی کام آتا ہے کہ نہیں آتا. پھر جو اور پہلو ہیں, مطلب ایسے سوالات جس سے اس کا بیک گراؤنڈ پتا چلے,
جی جی,
کہ یہ کہاں نوکری کرتا رہا ہے, کن اداروں میں کرتا رہا ہے. ہوتا ہے کہ بعض ادارے خود اپنی پہچان ہوتے ہیں.
جی ہاں.
اور وہ اپنی پہچان ہونے کی بنیاد پر ان اداروں میں کام کرنے والے بندوں کو جلدی لے لیا جاتا ہے کہ بھائی وہ ادارہ تو بڑے اسٹینڈرڈ ہے, اگر اس نے وہاں کام کیا تو یوں پس منظر پوچھا جاتا ہے.
ٹھیک ہے.
اس میں کوئی معیوب بات نہیں ہے. اور بعض اوقات ممکن ہے بھی پوچھ لیا جاتا ہو کہ آپ میرڈ ہیں, ان میرڈ ہیں.
جی جی.
تو اس میں بھی کوئی کباہت نہیں ہے. تو جو ایک معاشرتی طور پر خلاف مروت سوالات نہ ہوں, اس حد تک تو سوالات کیے جا سکتے ہیں. نفسیاتی پہلو کو جانچنے کے لیے بھی سوالات کیے جا سکتے ہیں. یہ بھی انٹرویو لینے والوں کا ایک حق ہے, کیونکہ ایک شخص بعض اوقات بڑا ہی قابل ہوتا ہے, لیکن اس کی نفسیاتی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ کام کر نہیں سکتا.
صحیح, درست ہے.
اس کی جو ہسٹری ہے بعض اوقات اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے.
جی جی.
کہ ہر 6 مہینے بعد یہ ادارہ چینج کر رہا ہوتا ہے.
جی جی جی. تو
پھر کیوں چینج کر رہا ہوتا ہے یہ ادارہ؟
صحیح.
کیا ایسی وجہ ہے؟ تو اس سے ایک تھوڑا ڈاؤٹ ہوتا ہے انٹرویو لینے والوں کو. تو یہ دو چار باتیں میں نے کر دی.
بہت پیارا. کالز کی ظاہر جو وہ لائن لگی ہوئی ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ کی طرف اس کو بڑھایا جائے. پہلے ہم 2 کالز لیں گے اور 2-2 کر کے پھر اسپین جو ہے نا وہ چلاتے جائیں گے. تو پہلی 2 کالز اور آج کے پہلے کالر, چلیے دیکھتے ہیں کون ہے.
میرا نام محمد جعفر افتاری ہے, میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ احکام تجارت آپ کا سلسلہ بہت پیارا ہے, اور میں الحمدللہ اتوار والے دن اس کا اب انتظار کرتا ہوں کہ یہ شروع ہو اور میں اسے دیکھوں. اور مفتی علی اصغر صاحب کی یعنی کہ دلچسپ گفتگو سے یعنی کہ بہت مزہ آتا ہے نا یعنی کہ سننے میں. میرا یہ سوال ہے کہ مجھے یعنی کہ الحمدللہ میرا کاروبار تو چل رہا ہے اور کسی کی انویسٹمنٹ کی کوئی حاجت نہیں ہے. میرے بھائی جو کہ میرے سگے بھائی ہیں, انہوں نے کہا کہ جیسے کہ میرے پاس ایکسٹرا پیسے رکھے ہوئے ہیں, تو میں نے کہا کوئی ایسی آئٹم مل رہی ہوگی نا تو میں آپ کے لیے خرید لوں گا اور پھر اس کو بیچ کے جو نفع ہوگا وہ آپ کو دے دوں گا. تو پھر کوئی یعنی کہ یہ طے نہیں کیا کہ اس کا کتنا پرسنٹیج نفع ہوگا. میں نے اس نیت سے الحمد للہ لیے کہ جیسے کہ مجھے اس میں نفع وغیرہ نہیں چاہیے نا, جو بھی ان کا ایکسپینس ہوگا, جو بھی ان کی پروڈکٹ لیں گے اور پھر یعنی کہ ان کا الگ بل بک بن جائے گی جیسے کہ, اور پھر اسی میں ان کا الگ بل کٹے گا اور پیمنٹ وغیرہ جو آئے گی وہ الگ یعنی کہ ان کی جمع کر کے اور ان کو یعنی کہ وتھ پروفٹ یعنی کہ جو بھی پروفٹ ہوگا وہ ان کو دے دوں گا. یعنی کہ میں نے اپنا نفع کا یعنی کہ ذہن بنایا کہ میں نہیں لوں گا نا. تو یہ یعنی کہ اس میں کوئی یعنی کوئی احتیاط کی ضرورت ہے؟ اگر ہے تو آپ بتا دیں.
ماشاء اللہ، مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کا سوال سن کر، اور یعنی لگے ہاتھوں یہ بھی عرض کرتا چلوں گا، ماشاء اللہ آپ بہت پابندی سے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اور باقاعدگی اور انتظار کے ساتھ سلسلہ دیکھا کرتے ہیں، تو آپ یہ مہم بھی چلانا شروع کر دیجئے کہ ظاہر ہے آپ بزنس کی فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے تو کنیکشنز بھی بزنس مین سے زیادہ ہوں گے، تو ان میں جو آپ احکام تجارت باقاعدگی سے دیکھتے ہیں، مدنی چینل دیکھتے ہیں، مرحبا، بہت اچھی بات ہے، اور جن تک ابھی یہ پیغام پہنچانا باقی ہے، دنیا تو بہت بڑی ہے، تو آپ بھی اپنا حصہ ضرور ڈالیے اور ان تک احکام تجارت، مدنی چینل، مدنی مذاکروں کا تعارف ضرور پہنچائیے انشاءاللہ عز و جل، یوں آپ کی اپنے معاملات بھی درست ہوتے رہیں گے اور آپ کے ذریعے سے انشاءاللہ دین کی ترویج و اشاعت میں آپ کا حصہ بھی شامل ہوتا رہے گا۔ آپ کا سوال مفتی صاحب نے سن لیا ہے، جواب کے لیے جب آپ انتظار کریے اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں جواب سامنے آ جاتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن پلیز۔
میرا سوال یہ گاڑی کی قسطوں کے بارے میں ہے کہ ایک اس طریقے سے بھی معاملہ ہوتا ہے کہ جب آخری کچھ قسطیں رہ جاتی ہیں تو کبھی کمپنی آفر کرتی ہے کہ اگر آپ باقی قسطیں ایک مشت دیں تو آپ کو ایک یا دو قسطیں جو ہیں وہ معاف کر لی جائیں گے، ختم دے دیں گے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بائر جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں کمپنی کو کہتا ہے کہ میں آپ کو قیمت دینے کے لیے تیار ہوں ایک مشت، آپ کتنی قسطیں، 10 قسطیں باقی ہیں تو آپ مجھے کتنا ڈسکاؤنٹ دوں گے، تو اس صورت میں وہ بھی ایک دو قسطیں دیتے ہیں، تو یہ صورت دونوں صورتیں صحیح ہیں؟
ابھی پوچھ لیتے ہیں جی مفتی صاحب۔
جاوید صاحب کی جو صورت تھی،
جی جی،
جو ان کا سوال تھا، چونکہ ان کے بھائی ہیں،
جی جی،
تو بھائی ہونے کی بنیاد پر ہی نفع نہیں لینا چاہتے، تو ایک طرح سے ان کی حیثیت پارٹنر کی تو بنی ہی نہیں۔
اوکے،
پارٹنرشپ تو اس وقت بنتی ہے نا کہ جب دو موڈ ہیں پارٹنرشپ کے، شرکت شرکت میں دونوں پیسے ملاتے ہیں، مداربت مداربت میں ایک پیسے ملاتا ہے اور ایک محنت، ایک کی محنت ہوتی ہے،
ٹھیک ہے،
لیکن نفع دونوں میں
مناسب
ایک تناسب سے تقسیم ہوتا ہے، نفع کی صورت یہ ہے ہی نہیں،
ٹھیک ہے،
یہ صورت ہے وکالہ ماڈل۔
اوکے،
کہ ایک شخص دوسرے کی طرف سے بطور وکیل کوئی کام کرے،
ٹھیک،
تو وکالہ ماڈل میں اگر وہ طے کرے تو اپنی سروس کے پیسے لے سکتا ہے، اور نہیں لینا چاہتا تو اس کا بھی اختیار ہے،
ٹھیک،
تو گویا کہ یہ ایک اپنے بھائی کی طرف سے ایک کام کریں گے ان کی بیہاف پر، پہلے تو ان کو بتا دیں کہ میں آپ کی بیہاف پر یہ کام کروں گا اور مال کا جو بھی نقصان ہے، نفع ہے، وہ آپ کے اوپر ہے، بھئی ایک پروڈکٹ ایسی ہے کہ وہ آئے گی اور بک جائے گی اور نفع سامنے آئے گا،
جی جی،
یہ چیز اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس چیز میں ٹوٹ پھوٹ ہو سکتی ہے، کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، تو یہ کلیئر کر دیا جائے کہ یہ آپ کا پیسہ ضرور ہے، لیکن اگر کوئی ایسی اونچ نیچ ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے یہ آپ کی ہی کہلائے گی،
ٹھیک،
تو بھائی ان کے پیسے دے رہے ہیں،
جی،
یہ بغیر نفع لیے وہ سامان بیچیں گے، اس کا الگ حساب کتاب رکھیں گے، اور جو بھی نفع نقصان ہوگا ان کو دے دیں گے، ٹھیک ہے، جائز ہے، صرف اتنا ہے کہ کلیئر کر دیں بھائی کو بھی کہ میں کوئی نفع نہیں لوں گا، میں ویسے ہی آپ کے ساتھ ہی کام کر رہا ہوں،
ماشاءاللہ،
آپس کی بات ہے، تو ٹھیک ہے،
مرحبا، ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ جو یکمشت جو ہے نا بچ جانے والی اقساط کی ادائیگی پر کچھ اقساط کی معافی کا جو تقاضا ہے یا ادھر سے آفر ہے سامنے والی کمپنی کی طرف سے، اس کے بارے میں کیا مدنی پھول ہیں، جو سیکنڈ کوشچن ہمارے
جب سامنے تک آیا؟ سودا ہوا نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
بارگیننگ کی گنجائش موجود ہے،
ٹھیک،
کہ جناب بارگیننگ کرتے ہوئے
10 نہیں 12 دوں گا، 12 نہیں،
قیمت اس کی کم کروائی جائے، ٹھیک ہے، اس کی گنجائش موجود ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ مالک کی بس کیا اس کے سوچ میں آیا، آپ پیسے لے کر گئے، اس نے کہا کہ چلو یار 10 روپے کم دے دو یا 1000 روپے کم دے دو،
لیکن سودا جو ہے
سودا ہو گیا،
ٹھیک ہے،
آپ قیمت لے کر گئے، اس نے کہا کہ چلیں یہ تھوڑا آپ رکھ لیں،
خوش ہو جائیں، جائیں موج کریں، ٹھیک،
یہ صورت بھی اس کی بھی گنجائش ہے،
اوکے اوکے،
ابرا ان سمن اس کو کہتے ہیں،
ٹھیک،
لیکن یہ جو صورت ہے جو سائل نے پوچھی ہے،
جی جی،
کہ ایک شخص مقروض ہے، مدیون ہے، اور اس نے جو چیز خریدی ہے اس کی قسطیں باندھ دی ہیں، ایک ٹائم پیریڈ مقرر ہو گیا ہے،
اوکے،
مثال کے طور پہ 6 مہینوں میں ادائیگی ہونی ہے،
6000 روپے دینے، مثال کے طور پہ، ٹھیک،
اب 4 مہینے میں اس کے پاس پیسے آ گئے، یہ چاہتا یہ ہے کہ میں چونکہ وقت سے پہلے پیسے دے رہا ہوں
جی
اس لیے مجھے سستی دے دی جائے.
Exactly.
یہاں نہ تو ایسا ہے کہ مالک کسی وجہ سے جو ہے وہ پیسے کم کر رہا ہے.
ٹھیک.
مالک یہاں اگر کم کرے گا تو اس ٹائم پیریڈ کی بحاف پر کم کرے گا. کہ ٹھیک ہے تم مجھے پہلے دے رہے ہو اس لیے آپ کو اتنے پیسے میں نے کم کیے.
ٹھیک.
یا یہ شخص اگر مطالبہ کر رہا ہے تو اس لیے مطالبہ کر رہا ہے
میں وقت سے پہلے دے رہا ہوں.
وقت سے پہلے دے رہا ہوں اس لیے میں نے کیے. تو مذاہب اربع یعنی احناف کے نزدیک، شوافی کے نزدیک، حنابلہ کے نزدیک، مالکیہ کے نزدیک یہ صورت سودی معاملہ ہے.
اللہ
غیر شرعی کام ہے اور سودی کام ہے اور ایسا جو نفع ہوگا وہ مال حرام کہلائے گا.
اللہ
لہذا اس طرح کی کسی بھی صورت اپنانے کی اجازت نہیں ہے.
ٹھیک 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 صحیح. جزاک اللہ خیرن. فردر ٹو کالز پلیز. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبرکہ وسلم.
میرا نام فرحات قاسم اثاری ہے. میں مدینہ طلولیہ ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. میری زرعی ادویات کا کاروبار ہے. احکام تجارت میں میرا سوال ہے کہ کچھ کاشتکار نقد دوائی اور کچھ ادھار لے جاتے ہیں، کیا دونوں کو ایک ریٹ دینا چاہیے یا اس میں فرق ہو؟ اور جو ہمارا کاروبار ہے اس سے کتنا پروفٹ لینا چاہیے؟ مہربانی. جزاکم اللہ خیر.
آمین. ٹھیک ہے جی، ساتھ ساتھ رہیے اور نیکسٹ کال بھی شامل کر دیجیے.
میں غلامی حسین اتاری سانگلہ شہر سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ہمارے شہر سانگلہ ہل میں ڈسٹریبیوٹر حضرات کی یونٹ بنی ہوئی ہے جس کے تقریباً 50 رکن ہیں. یہ اراکین آپس میں ماہانہ چندہ کوئی 300، کوئی 500 اور کوئی 1000 روپے جمع کرواتا ہے. کیا اس طرح جو چندہ جمع کیا جاتا ہے اس فنڈ میں سے ساروں کی رضامندی کے ساتھ قرعہ اندازی کے ذریعے عمرہ شریف کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جواب ارشاد فرمائیے.
ٹھیک ہے، ابھی پوچھ لیتے ہیں. جی مفتی صاحب، جو ایگریکلچر انڈسٹری سے ریلیٹڈ سوال ہے، ادویات کا، پیسٹیسائڈز وغیرہ کا، تو نقد ادھاری
سوال تھے ان کے. پہلا جی سوال یہ تھا کہ نقد بیچنے والے کو سستا اور مہنگا بیچنے والے کو ادھار بیچنے والے کو مہنگا، یہ کرنا کیسا؟
ٹھیک ہے،
تو سودا جب نہیں ہوا، صرف بارگیننگ ہو رہی ہے، تو اس طرح کی آفر کی جا سکتی ہیں.
ٹھیک ہے،
سامنے والے کی پیشکش کو دیکھ کر کہ وہ ادائیگی کب کرے گا.
صحیح.
ایک شخص نے اپنی چیز کے پیسے لینے ہیں. اب جو پہلے گفتگو کی اور جو اب سوال چل رہا ہے، ظاہر اس میں تھوڑا سا فرق ہے.
ٹھیک ہے،
کہ وہاں پر ایک سودا ہو گیا، سودا ہو جانے کے بعد اس چیز کی قیمت 6000 روپے تھی، لیکن 4 مہینے میں جب ادائیگی ہو رہی ہے تو
وہ کہہ رہے میں 4.5 دوں گا،
گاہک تقاضا کرتا ہے کہ 4.5 لے لو، 5 لے لو، 6 نہ لو.
یس،
یہاں بھی ایسا ہی ہے. جو شخص جو ہے نقد خرید رہا ہے اس کو 5000 روپے کی چیز بیچ دی جاتی ہے.
ٹھیک ہے،
ادھار والے کو کہا جاتا ہے کہ 6000 روپے آپ کو ملے گی.
صحیح.
دیکھیے، یہاں پوری چیز کی قیمت بتائی جا رہی ہے.
اوکے اوکے،
اس چیز کی یہ قیمت ہے، اس چیز کی یہ قیمت ہے.
ٹھیک ہے،
مثال کے طور پر بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ جو خریدار ہوتا ہے وہی دکان سے آگے اٹھا کر لے جاتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دکان والے کو پہنچانی پڑتی ہے.
جی جی،
تو اس بحاب پر بھی وہ اپنا دیکھتا ہے کہ مجھے کتنا جو ہے نا وہ
کتنے میں دینی ہے، کتنے میں لینی ہے. ٹھیک ہے،
یہ ہوتے ہیں ترجیحات کے اسباب.
صحیح.
ایک مکان ہے کارنر کا، ایک مکان ہے ایسٹ اوپن کا، ایک ہے ویسٹ اوپن کا،
صحیح،
ایک ہے درمیان کا، تو ان میں سے ہر ایک کی قیمتیں الگ الگ ہوں گی.
درست ہے،
تو کیا ہے کہ یہ ترجیحات کے اسباب مختلف ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے،
ایک چیز کا مالک اپنی چیز کی قیمت کسی موقع پر وہ زیادہ لینا پسند کرتا ہے، کسی موقع پر کم لینا پسند کرتا ہے.
ٹھیک ہے، اتار چڑھاؤ مارکیٹ میں آتا رہتا ہے.
جی
ٹھیک ہے،
لیکن وہ چیز کی قیمت لے رہا ہے.
ٹھیک،
وقت ٹائم
وقت کے اگینسٹ میں نہیں لے رہا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ،
پہلا جو سوال تھا اس میں کیا ہوا تھا، چیز کی قیمت مقرر ہو گئی.
ہو گئی، اب جو لین دین ہو رہا ہے وہ وقت کے مقابلے
ہو گیا، تو وہ اب بارگیننگ آپشن تو کلوز ہو گیا نا.
ٹھیک ہے،
اب آگے ٹائم پیریڈ کی بحاب پر جو ہے وہ خالصتاً ٹائم اور پیریڈ کو مقصود بنا کر
جی جی
اس کی قیمت مقرر کی گئی ہے،
ماشاء
اللہ، تو وہ سودی معاملہ ہے،
ٹھیک ہے۔
یہاں ٹائم اور پیریڈ ضمنی چیز ہے، فقہ کا قاعدہ ہے کم من اشیائن تثبتو بضمنی اشیائن اخرى، کہ بعض اوقات ضمنی طور پر بہت ساری چیزیں کس جائز ہو جاتی ہیں،
ٹھیک۔
تو یہاں ایک ضمنی پہلو ہے، پہلو تو ہے وقت کا لیکن ضمنی پہلو ہے، مقصود نہیں ہے۔ تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ نقد والے کو سستی اور ادھار والے کو مہنگی اس شرط پر بیچنا جائز ہے کہ جب بارگیننگ ہونے سے پہلے کوئی ایک قیمت طے ہو جائے،
ٹھیک ہے،
بارگیننگ ہوتے ہوتے ایک قیمت طے ہو جائے،
ڈن ہو گئی،
سودا ہونے سے پہلے سودا ہو تو ایک قیمت پر سودا کلوز ہو جائے،
اوکے،
آگے کوئی آپشن نہ ہو کہ جناب چھ
مہینے میں نے پیسے دیے تو اتنے کی ہو جائے گی،
چار میں دیں گے تو اتنے، تین میں دیں گے تو اتنے، اس طرح کے آپشن ہونا یہ غیر شرعی معاملہ ہو جائے گا۔ ان کا دوسرا سوال تھا کہ کتنا نفع رکھا جائے،
جی جی،
دیکھیں نفع اتنا رکھا جائے کہ لوگوں پر ان چیزوں کا خریدنا دشوار نہ ہو جائے، لیکن اگر پھر بھی کوئی نفع زیادہ رکھتا ہے، ایک روپے کی چیز ایک لاکھ روپے کی بیچتا ہے، جائز تو ہے، ایسے نفع کو حرام نہیں کہیں گے،
ٹھیک ہے،
لیکن ایک اخلاقی پہلو،
مروت والا پہلو، ٹھیک ہے،
میں عرض کر رہا ہوں کہ نفع ایسا رکھیں کہ نہ لینے والے پر دشوار گزرے اور نہ ہی مارکیٹ جو چل رہی ہے اس سے آپ زیادہ لیں، کہ مارکیٹ سے آپ زیادہ لیں گے بالکل پھر انگلیاں اٹھیں گے کہ یار یہ دیکھو چیٹنگ کرتا ہے اور یوں کرتا ہے وہ کرتا ہے، تو انگشت نمائی کا موقع بھی نہ دیا جائے۔
ماشاءاللہ، مرحبا۔ اچھا، جو خادم حسین صاحب کا سوال تھا وہ یونین والا، اور جو ایک کسی شہر کی یونین تھی اس میں چندہ دیتے تھے سارے اراکین،
داد باہمی اور تعاون جو باہمی ہیں اس کا جو تصور ہے وہ یہی ہے،
ماشاءاللہ،
کہ مختلف جو لوگ ہیں وہ مختلف فورمز پر کچھ
کنٹریبیوٹ
اکٹھا کریں،
ٹھیک ہے،
اور وہ چندہ نہ تو لازمی ہو، ایسا نہ ہو کہ جناب کسی نے نہیں دیا اس پر لانتان ہو، اس کو برا سمجھا جائے، چندہ تو ایک اختیاری کام ہوتا ہے،
ٹھیک ٹھیک،
لیکن ایک با مقصد کام ہو، جیسا کہ بیرون ممالک بعض لوگوں نے، یعنی بیرون ممالک جو مسلمان رہتے ہیں،
جی جی،
انہوں نے مختلف فنڈ قائم کیے ہوتے ہیں اس طرح کے،
ٹھیک،
کبھی کسی کی موت میت ہو جائے گی تو ہم اس طرح کریں گے،
صحیح،
اور اس کے علاوہ بھی اندرون شہر بھی اندرون ملک بھی ایسا ہوتا ہے،
جی ہاں،
کہ بعض برادریوں میں یہ ہے کہ جناب ہر مہینے کچھ نہ کچھ اکٹھے کیے جائیں،
ٹھیک ہے،
اور جس کے یہاں فوتگی ہو جائے تو اس سے پتہ بھی نہ چلے کہ ٹینٹ کس نے لگا دیا ہے اور
دکھیاں
کس نے بچھا دی ہیں،
یس،
تو اس طرح کے جو امور ہوتے ہیں امداد باہمی اور تعاون باہمی کی صورتیں ہیں تو یہ جائز ہیں، جبکہ اس میں کوئی غیر شرعی چیزیں نہ ہوں، اب دیکھا جائے گا کہیں غیر شرعی بات تو نہیں ہے، کوئی جبر نہ ہو، کوئی جرمانہ نہ ہو کہ جناب کس نے اگر یہ نہیں
تین مہینے سے نہیں دیا تو اب اس کو جرمانہ چڑھ جائے گا،
ایسا کچھ نہ ہو۔
ٹھیک ہے،
ایک مرتبہ ٹرک اڈے والے آئے تھے میرے پاس،
جی جی،
تو انہوں نے اس طرح کا ایک فنڈ بنایا ہوا تھا،
ٹھیک ہے،
لیکن وہ اطمینان بخش نہیں تھا، تو اس میں کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں جو غیر شرعی تھیں، میں نے کچھ تجاویز دی تھی انہیں کہ آپ اس کے بجائے یہ کر لیں،
ماشاء اللہ،
تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ گاڑیوں کے نقصانات ہو جاتے ہیں، بعض جو ہے وہ ڈرائیور کلینڈر حضرات غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں،
جی جی،
ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں،
ٹھیک،
کچھ مشکلات ہوتی ہیں ان کو،
ماشاء اللہ،
یہ جو انہوں نے صورت بیان کی ہے یعنی ایز اے ماڈل تو یہ ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے،
کوئی حج نہیں ہے، اور جس کی قرآن اندازی ہوگی وہ عمرے پہ جاتا ہے تو اس کا عمرے پہ جانا بھی صحیح ہوگا، حج پہ جاتا ہے تو حج پہ جانا بھی صحیح ہوگا، لیکن اس میں کوئی غیر شرعی باتیں نہ ہو،
ٹھیک ہے۔ تو اگر زیادہ ہی تفصیلی معلومات کرنا چاہیں تو پوری جو شرائط و ضوابط ہیں اس کو ویٹ کروا لیں،
سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک شرائط نامہ بنوا لیں،
ٹھیک ہے،
دارالفتا آ جائیں،
جی ماشاء اللہ،
اور دارالفتا آنے کے بعد اب ممکن ہے سرگودا کا دارالفتا نزدیک پڑے یا پنڈی کا یا لاہور کا، یہ کہاں سے تو میں بھول گیا،
سانگلہ ہل،
سانگلہ ہل کہاں ہے مجھے
جغرافیکل لوکیشن، جی کون سا قریب سٹی،
تو آ کے دارالفتان بیٹھ کے پورا بنوا کے تحریری پورا ایک ضابطہ اخلاق اور ضابطہ طریقہ کار جو ہے وہ بنوا کے اس کے مطابق اس کو چلایا جا سکتا ہے،
ماشاءاللہ، مرحبا، کالز پلیز۔
میرا نام محمد بلال انجم مطاری ہے، الین سٹی عرب امارات سے بات کر رہا ہوں۔ حضور یہ ارشاد فرما دیجیے کہ کسی کا مکان گروی پر لینا اس سے اس کے کیا احکامات ہیں، یا اگر کوئی مکان گروی پر رکھتا ہے تو اس کے لیے کیا کیا شرائط ہونی چاہیے؟
ٹھیک ہے،
مکان گروی پر آپ لیں گے ہی کیوں؟ ایک تو ہوتا ہے گروی ایک ماڈل ہے،
ٹھیک ہے،
ایک طریقہ کار ہے، شریعت نے یہ طریقہ کار بتایا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں بیان ہوا ہے،
ماشاءاللہ،
ٹھیک ہے، اسلامی میں پورا باب ہے رہن کا،
مرحبا.
اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے اور اس پر آپ کو بھروسہ نہیں ہے،
اوکے،
تو آپ اس کی کوئی چیز گروی رکھ لیتے ہیں،
ٹھیک،
قرضہ جب وہ دیتا ہے تو اس کو لٹا دیتے ہیں،
صحیح.
یہ تو ہے ایک ضرورت کے تحت کیا جانے والا طریقہ کار،
ٹھیک ہے.
اور ہمارے فقہا نے یہ بیان کیا، کتب میں لکھا ہوا ہے، جو چیز رہن میں رکھی جائے گی،
جی جی،
گروی لی جائے گی،
ٹھیک ہے،
اس سے قرضہ دینے والا کسی قسم کا نفع نہیں اٹھا سکتا.
اوکے،
اس سے نفع اٹھانا سودی معاملہ ہوگا.
اللہ اکبر، اللہ اکبر.
اب ہمارے دور حاضر میں،
جی،
بالخصوص پنجاب کے ایریاز میں،
ٹھیک ہے،
یہ طریقہ کار ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے انویسٹمنٹ کا.
اوکے،
کہ ایک شخص دوسرے کو پیسہ دے دیتا ہے قرضے کے طور پر، اس سے مطالبہ کرتا ہے مجھے کیا ملے گا،
صحیح ہے،
کہتا ہے میرا گھر ہے یہ لے لو، کرایہ پہ چلا دو، جتنے کرایہ کا لیتے رہو. تو قرضہ دے کر یہ نفع اٹھانا ہوا، اور قرضے پر نفع اٹھانا سود ہے، تو اب جو یہ کرایہ لے گا یہ خالصتاً سودی رقم ہوگی. تو اپنے پیسے کو اس طرح رہن وغیرہ کی بنیاد پر، رہن شریعت نے کوئی انویسٹ کا طریقہ نہیں بتایا ہے،
صحیح،
رہن کو ایک ضرورت کے تحت ایک محدود پس منظر میں بیان کیا ہے کہ یہ رہن ہے اور یہ اس کا دائرہ ہے، لیکن لوگ جس طرح استعمال کر رہے ہیں وہ طریقہ غلط ہے. ٹریڈنگ کے لاکھوں طریقے ہیں، ایک طریقہ تھوڑی ہے، لاکھوں طریقے ہیں.
اچھا مفتی صاحب،
اگر کوئی رقم انویسٹ کرنا چاہتا ہے، کسی کو دینا چاہتا ہے، اس سے بہت سارے سے طریقے ہیں کہ جائز طریقے سے نفع لیا جا سکتا ہے.
ماشاءاللہ،
دار و مدار اس بات پر ہے کہ کون سا طریقہ جائز ہے اور اس کو کس طرح اختیار کیا جائے.
ٹھیک ہے،
تو اب یہ فردی انفرادی طور پر دارالافتاح سے رجوع کریں،
ٹھیک،
وہ طریقہ سیکھیں، اس کے مطابق پر اپنا کام کریں.
ماشاءاللہ. اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ میں رقم میں تو منافع نہیں لے رہا، کرایہ میں تو نہیں لے رہا، میں خود رہ لیتا ہوں، یا جو ہے نا گودام میں نے، اوکے، ایگزیکٹلی.
حدیث پاک میں ارشاد ہوا، کلو قرض جرہ منفعتا فہو ربا، قرض دے کر اس پر کسی بھی قسم کا نفع لینا سود ہے.
ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، خوب، یہ بہت پیارا آپ نے سمجھایا. ایک طرف اور پہلو کی طرف بھی اگر اس پر توجہ دلا دیجئے، مثال کے طور پر کوئی اس طرح کی پراپرٹی ہے، خالی پلاٹ ہے یا گوڈاؤن ٹائپ ہے، تو میں اب نہ خود رہ رہا ہوں، نہ میں اسے جو ہے نا کرایہ حاصل کر رہا ہوں، لیکن میرا مال ہے گوڈاؤن کا پڑا ہوا ہے یا کوئی اور مال میں نے وہاں ڈال دیا، رکھ لیا، تو اب اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟
تب بھی تو نفع اٹھایا نا.
اوکے، ماشاءاللہ، ٹھیک،
یعنی آپ نے اپنا مال اس میں رکھ دیا،
مال رکھ دیا گودام کے اندر، جو ہے، جی جی، خوب ہے، خوب، ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن پلیز.
کوہاٹ خیبر پختونخوا احکام تجارت کے سلسلے میں میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر ایسی ترکیب ہو کہ آفس کی طرف سے یا کسی بھی کوئی بھی مجھے کسی کام کے لیے کوئی چیز منگوانے کے لیے بھیجے اور وہ مثال کے طور پر ایک پین ہے اور اس کی قیمت ہے 50 روپے اور میں دکان پہ جاؤں تو دکان والا اگر وہ مجھے 40 روپے میں دے دے اور بل 50 روپے کا بنا دے تو وہ 10 روپے میرے لیے جائز ہو جائیں گے یا کہ میں نے ادھر جنہوں نے منگوائی ہے آفس سے یا کسی نے بھی منگوائی ہے تو وہ ان کو بتا کر واپس کرنے ہوں گے؟ برائے مہربانی اس سلسلے میں کچھ رہنمائی فرما دیجیے.
دیکھیں، آپ کا جو کردار ہے وہ بھی وکیل کا ہے، ایک نمائندے کا ہے، ایک قاصد کا ہے ایک طرح سے. تو آپ جو ہیں کسی کی بیاہ پر گئے ہیں، چیز جتنے کی ملے گی اتنے کی ہی رقم شو کرنا ضروری ہے. جو اس کے درمیان آپ اپنی جیب میں رکھیں گے وہ مال حرام ہے، اصل مالکان کو لٹانا ضروری ہے.
ٹھیک ہے، یہاں مفتی صاحب ایک مدنی پھول کی طرف اور بھی اشارہ فرما دیجئے کہ بطور پروکیومنٹ میرے جو یہ کام ہے، میں نے جا کر ادارے کے بحاف پہ یا کسی شخص کے بحاف پہ خریداری کرنی ہے، تو اس میں میں نے کس طرح کی اپنی پروڈنس جو ہے یا اپنی دانش مندی، عقل، صلاحیت کا استعمال کرنا ہے؟ اب آپ جیسے، یار مجھے تو ملنا ہی نہیں ہے، 50 کی تو ہے، تھوڑی بہت بھاگ دوڑ کروں 40 کی تو مل جائے گی، مگر میری بلا سے چولہے میں جائے مل ہے ہی 50 کی، 50 کی کون اتنے دھکے کھائے، ٹھیک ہے یار 50 کی صحیح ہے. تو
دیکھیں یہاں کئی صورتیں ہیں.
ٹھیک ہے،
ایک تو یہ ہے کہ ایک شخص کسی کمپنی کا ملازم ہے، کمپنی کے لیے چیز خریدنے جاتا ہے، اس کے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے.
اوکے،
اس پر لازم ہے کہ جہاں سے اچھی اور سستی ملے وہاں سے جا کر خریدے.
اوکے,
اس کام کی ہی اسے تنخواہ ملتی,
تنخواہ ملتی,
اس کی ملازمت کا حصہ ہے.
ٹھیک ہے, بہت خوب.
دوسرا یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ ایک الیکٹریشن ہے, وہ بازار جا رہا ہے,
جی جی,
اس کو کسی نے کہہ دیا یار میری استری لے آئیے گا,
صحیح,
یا کوئی اور شخص کہیں مارکیٹ میں جا رہا ہے یار میری فلاں چیز لے آئیے گا,
جی جی جی,
اس کے لیے ہے بڑی آزمائش.
او
اس کے بعد دونوں راستے ہیں. آزمائش یہ ہے کہ اس کو سامنے والے سے یہ طے کرنا پڑے گا کہ میں یہ چیز آپ کی بہاف پر لے کر آ رہا ہوں, یا پھر میں یہ چیز اپنے بہاف پر لے کر آ رہا ہوں.
اوکے,
اس کے بہاف پر لے کر آ رہا, اس کا نمائندہ اور وکیل بن کے تب بھی نفع نہیں لے سکتا.
ٹھیک ہے,
یہ خود فریق بن جائے کہ ٹھیک ہے یہ چیز میں بازار سے لوں گا, میں اتنے کی آپ کو بیچوں گا.
اوکے اوکے,
خود اس سے سودا کرے اتنے کی میں آپ کو بیچوں گا, تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ جائز ہے. اور دوسرا طریقہ کار ہے وہ جائز نہیں. اب لوگ کہیں گے جی ہم اس طرح کہیں گے تو بھروسہ ختم ہو جائے گا, سامنے والا کیا سوچے گا کہ یار دیکھو اپنا ہو کے پیسے مانگ رہا ہے.
جی جی,
تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں, اگر آپ وہ چیز شو نہیں کرتے تو آپ دھوکہ دے رہے ہیں اس کو.
اللہ اکبر, سلسلے کا وقت تو ختم ہوا ہے, چلے پھر اجازت چاہتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم.
رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا, دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا, دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا.